الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سورہ زمر کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور 24ویں پارے میں قرآن حکیم میں سورت واقع ہوئی ہے اور آج انشاءاللہ اس کی آیات 49 سے لے کر 52 تک کا مطالعہ ہم کریں گے. ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے دو بنیادی مضامین عطا فرمائے. ایک تو یہ کہ یہ دنیا کی زندگی امتحان ہے اور یہاں کسی کو رزق کا زیادہ دیا جانا کسی کو کم دیا جانا یہ بھی امتحان کے لیے ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نعمت عطا فرما دیں تو وہ بھی امتحان ہے, کچھ لے لیا جائے تو وہ بھی امتحان ہے. اور دوسرا بنیادی موضوع یہاں پر یہ بیان ہوا کہ ایک مادہ پرست انسان اگر کچھ مل جائے تو اسے اپنی قوت بازو کا اپنے علم کا کمال سمجھتا ہے. اس مادہ پرستی کے طرز عمل کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مقام پر بیان فرمایا ہے. یہ دو بنیادی موضوعات ہیں جو آج کی ان آیات میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے. آیت نمبر 49 میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌ دَعَانَا, کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے. ثم اذا خولناه نعمتا منا, پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں. قال, تو وہ کہتا ہے انما اوتیت على علم, یہ سب کچھ تو مجھے دیا گیا ہے میرے علم کی وجہ سے. بل ہی فتنۃ, اللہ کا تبصرہ ہے, بلکہ یہ تو فتنہ ہے آزمائش ہے. ولکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یہ انسان کے ایک ناشکری والے طرز عمل کا ذکر ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی اس مقام پر بیان فرما رہے ہیں. یہ موضوع بڑا اہم ہے, چنانچہ قرآن حکیم میں یہ موضوع کئی مرتبہ بیان ہوا ہے اور جا بجا اس کا تذکرہ آتا ہے. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی ہی ہے جو تکلیف کو دور فرماتا ہے, اور بندہ جب تکلیف اسے پہنچتی ہے تو اللہ ہی کو پکارتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پر اس بندے کا ذکر نہیں ہے جو اللہ کا منکر ہو, جو اللہ کو نہ مانتا ہو, جو ایتھیسٹ یا دہریہ ہو, بلکہ اس بندے کا ذکر ہے جو رب کو مانتا ہے. تبھی تو پکار بھی رہا ہے, تبھی تو اس سے مانگ بھی رہا ہے, تبھی تو اس کی طرف رجوع بھی کر رہا ہے. فرمایا کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے. اچھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ ہی کو پکارنا چاہیے, اور تکلیف آئے تو بندہ اللہ ہی کو پکارے, اور یاد رہے کہ خوشحالی میں بھی اللہ کو پکارنا چاہیے, ذکر بعد میں کروں گا انشاءاللہ تعالی. تو اس میں تو کوئی شک نہیں, یہ بندگی کا تقاضا ہے کہ اللہ کو پکارا جائے, یہ بندگی کا تقاضا ہے کہ اللہ سے مانگا جائے, یہ بندگی کا تقاضا ہے کہ اللہ کے سامنے رویا جائے, گڑگڑایا جائے, یہ بندگی کا تقاضا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو محتاج سمجھے اور اپنی عاجزی کو اللہ کے سامنے پیش کرے, اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے پیش کرے, اپنی تکلیف کو اللہ کے سامنے پیش کرے کہ مالک تو اپنے فضل سے اس تکلیف کو دور فرما دے. تو پکارنا تو ہے, اس میں تو کوئی حرج نہیں, لیکن ثم اذا خولناه نعمتا منا, پھر جب ہم اس کو اپنے پاس سے نعمت عطا کر دیتے ہیں. دو باتیں ہیں, وہ تکلیف میں پکار رہا تھا, تکلیف دور کر دی, یہ ایک نعمت ہے, اور کچھ راحت عطا فرما دی, آسانی عطا فرما دی, کوئی اور حالات اس کے لیے بہتر فرما دی, وہ دوسری نعمت ہے. فرمایا کہ ثم اذا خولناه نعمتا منا, پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں. قال, تو وہ کہتا ہے انما اوتیته على علم, یہ ہے خسارے کا معاملہ. وہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم کی بنیاد پر عطا ہوا ہے, میرا علم ہے. یہی الفاظ ہے قرآن حکیم میں قارون کے قصے میں, سورۃ القصص میں قرآن حکیم میں قارون کا واقعہ بیان ہوا, اور اس نے بھی کہا تھا کہ انما اوتیت علی علم, یہ سارا کچھ مجھے میرے علم کی بنیاد پر عطا کیا گیا. جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی تلقین فرمائی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے, اور اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس کی تلاوت کا اہتمام کرے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا جائے گا. پھر ہم یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ تلاوت کے ساتھ آدمی ترجمہ بھی پڑھتا رہے تاکہ مفہوم بھی اس کو معلوم ہو. اسی سورۃ الکہف کے پانچویں رکوع میں ایک باغ والے کا قصہ نقل ہوا, اور اس نے بھی اپنے درویش جو ایک دوست تھا اس کا, اس کے سمجھانے بجھانے پر یہ کہا تھا, یہ سارا میرے علم کی بنیاد پر ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی باغ ختم ہوگا, اور چلو اگر قیامت تم کہتے ہو برپا ہو بھی گئی اور میں اپنے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا تو اس سے بہتر مجھے مل جائے. یہ وہ ایک خناس ہے جو ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے. یہی باغ والے کے قصے میں سورہ کہف کے پانچویں رکوع میں بیان ہوا, یہی قارون کے واقعے میں سورۃ القصص کے آٹھویں رکوع میں بیان ہوا, اور یہی یہاں پر انسان کی ناشکری کا طرز عمل یا مادہ پرستانہ سوچ یا مٹیریلسٹک اپروچ اس کا بیان ہے جو اس مقام پر آیا, قال انما اوتیت علی علم, یہ تو مجھے دیا گیا میرے علم کی بنیاد پر. یہ ہے ایک شرک اس دور کا بھی. ویسے تو سورہ کہف میں اس کو بیان کیا, چنانچہ سورہ کہف کے جس پانچویں رکوع کا ذکر ہوا اور اس باغ والے کا باغ اجڑ گیا, اس کی ساری محنت ضائع ہو گئی, تو اس واقعے کے اختتام پر اس باغ والے نے یہی کہا تھا, کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا. شرک صرف وہی نہیں کہ بت کو بنا کر اس کی پوجا پاٹ اور اس کے سامنے سجدے کرنے شروع کر دیے جائیں معاذ اللہ, بلکہ سورۃ الکہف میں مادہ پرستانہ سوچ کو, مادہ پرستی والے طرز عمل کو شرک قرار دیا جا رہا ہے. اس رکوع میں جو کہ پانچواں رکوع ہے سورۃ الکہف کا, جو کہ باغ والے کا قصہ بیان ہوا, وہاں کسی بت کا ذکر نہیں, دیوی دیوتا کا ذکر نہیں, کسی اور کے تعلق سے ذکر نہیں, اس کی ایک سوچ اور فکر کا بیان تھا کہ یہ ساری میری محنت ہے, میری محنت کی بنیاد پر یہ باغ بنا, میری محنت کی بنیاد پر اس میں پھل آتا ہے, میری محنت کی بنیاد پر مجھے کھیتی بھی مل گئی, نہر بھی مل گئی, سارا کچھ مل گیا. یہ جو سوچ ہے, یہ جو فکر ہے, اسباب کو ہی سب کچھ سمجھ لینا اور مسبب الاسباب کو فراموش کر دینا, یہ سارے جو ظاہری مینز ہیں, اسباب ہیں, ان کو ہی سب کچھ سمجھ لینا, اور جو رب کائنات, جو کل اختیار رکھنے والا, ان اسباب اور وسائل اور مینز میں اثر ڈالنے والا ہے, اس کو فراموش کر دینا. مثال کے طور پر آگ جلاتی ہے, فزیکل لا ہے, ہم اس لا کے پابند ہیں, اس قانون کے پابند ہیں, رب کائنات اس قانون کا پابند نہیں ہے. جب اللہ نے حکم دیا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی, سلامتی بن گئی, کس کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے. ہم ان فزیکل لاس کے پابند ہوں گے, ہم ان اسباب کے پابند ہوں گے, مگر مسبب الاسباب رب کائنات ان اسباب کا پابند نہیں ہے. یہ سوچ بنائی گئی ہے سورہ کہف میں. کئی واقعات ہیں نا, خود اصحاب کہف کا واقعہ, پھر یہ باغ والے کا واقعہ, پھر وہ موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر کا واقعہ, پھر ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ. یہ چار واقعات بڑے قیمتی ہیں, توجہ رہنی چاہیے. کیا سوچ بنائی گئی؟ کہ تم اسباب پرست نہ ہو جانا, تم مسبب الاسباب کے ماننے والے ہی رہنا, تمہاری نگاہ, تمہاری قوت بازو, تمہارے علم, تمہاری محنت, تمہاری سٹرگل, تمہاری جد و جہد پر نہ ہو, تمہاری نگاہ رب کائنات کے حکم اور فیصلے پر ہو. یہ ہے سبق جو سورہ کہف میں بھی آتا ہوا, یہی بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ تکلیف دور ہو گئی, حالات بہتر ہو گئے. قال انما اوتیت علی علم, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مجھے میرے علم کی بنیاد پر دیا گیا. تھوڑا ہم اپنے بھی معاشرے کا جائزہ لے لیں, بہت سے بچوں کے ایگزامس ہو گئے, ریزلٹ بھی آ چکے جو عام میٹرک سسٹم پر چلتے ہیں. کبھی کبھی ہمارے جملے بھی کیا ہوتے ہیں, میں نے دن رات ایک کیا تھا بچوں کے پیچھے, اسکول تو داخل کرائے تھا, ٹیوشن تو پڑھائی تھی, آخری ایک ہفتے میں میں نے بھی چھٹیاں کی تھی, اور ٹی وی بھی بند, کرکٹ بھی بند, سب کچھ بند, دن رات ایک کر کے میں نے ان کے پیچھے لگایا, تو کیوں نہ اے سٹارز آنے تھے ان کے, اب تو اے سٹارز کہا جاتا ہے نا, اے پلس یا جو کچھ بھی ہوتا تھا پہلے. تو یہ کیا ہے, میں نے محنت کی, میں نے پیسہ دیا ٹیوشن کا دیا, اور جناب اسکول کا دیا, کریش کورسز کا دیا, کریش کلاسز کا دیا, پتہ نہیں کیا کیا پیسہ دیا ہے کہ نہیں, دن رات یہ کیا میں نے, اور میرے بچے نے محنت کی, دیکھا اس کے ریزلٹس اچھے آ گئے. اس جملے میں کیا ہے؟ بظاہر لگ رہا کچھ بھی نہیں, اس جملے میں بس اللہ مائنس ہو گیا اور کچھ نہیں, اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے میرے اور آپ کے لیے. ہاں, اینول انکریمنٹ ملا, پروموشن ملی, بوزس ملا, جو کچھ بھی آپ کہہ لیجیے, اس کو میں نے محنت کی, یہ سارے نکمے سارے کے سارے, یہ تو سارے کے سارے کام چور ہیں, محنت تو میں نے کی, دیکھا ڈبل بونس ملا مجھے, ڈبل انکریمنٹ ملا مجھے, پروموشن مجھے مل گئی, پوزیشن مجھے مل گئی, وغیرہ وغیرہ. میں, یہی میں سب سے بڑا بت ہے اصل میں, یہی میں سب سے بڑا بت. اور اللہ ہر اذان میں, ہر اقامت میں, ہر نماز میں اسی بت کو ٹوٹواتے مجھ سے اور آپ سے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, قیام میں اللہ اکبر, رکوع میں اللہ اکبر, سجدے میں اللہ اکبر, سجدے سے اٹھ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. یہ کیا ہے آخر؟ ہر چند گھنٹوں کے, ہر منٹ کے اندر کم و بیش, ہر چند گھنٹوں کے بعد چند منٹ تک مستقل اذان سنی ہے, اقامت سنیں گے, سنت پہلے ادا کی, فرض ادا کریں گے, پھر سنت ادا کریں گے, مستقل اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس بت کو ٹوٹوانا ہے. اور آپ اور اوپر بڑی سطح پر چلے جائیں تو خدائی کے دعوے کرنے والے فرعون جیسے لوگ بھی گزرے, نمرود اور جیسے لوگ بھی گزرے, اور آج کی سو کالڈ امریکہ ہے یا اور سپر پاور جو بنے بیٹھے ہیں وہ بھی خدائی کے دعوے دار. وی آر دی سول سپریم پاور آن دی ارتھ. تو ایسے ہی دعوے کبھی یو ایس ایس آر نے بھی کیے تھے. آج اس یو ایس ایس آر نامی کسی شے کو آج پیدا ہونے والے بچے جانتے بھی نہیں, وہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے. بہرحال اللہ تو اپنی عظمت کا اظہار فرماتا رہتا ہے اور بندوں کی خدائی کے دعوے کو ملیامیٹ کرتا رہتا ہے اور ان کی ان شاہانہ دعووں کی نفی کرتا رہتا ہے. یہ نیچے سے لے کے اوپر تک دیکھنے کی ضرورت ہے. میری فہم, میرا علم, میری انٹلیکٹ, میری پلاننگ, میری منصوبہ بندی, میری سٹرگل, میری محنت, اس بت کو ٹوٹوانا ہے. ہاں, اسباب کو استعمال کرنا منع نہیں ہے. جو بھی کام کرنا ہے, جائز کام کرنا ہے, جائز اسباب کو استعمال کیجئے, بالکل کیجئے. اللہ کے پیغمبر نے بھی کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بہت سے مواقع پر ظاہر کے اسباب کو ضرور اختیار کیا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے. آپ کے علم میں عجیب لگتا ہے یہ بات جب کہی جاتی ہے, سینسس یعنی مردم شماری اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں کم از کم دو مرتبہ کرائی. کم از کم, ثابت شدہ بات ہے. کتنے مرد ہیں, کتنی عورتیں, کتنے بچے, کتنے جوان ہیں, کتنے بوڑھے ہیں, کتنے معذور ہیں, کتنے جن کے پاس سواریاں ہیں, کتنے جن کے پاس ہتھیار ہیں, کتنے جن کے پاس تلواریں موجود ہیں, کس کے پاس کیا کیا صلاحیت وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ پورا ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہے دور نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کو استعمال کیا گیا. ہاں, اسباب استعمال کرنے ہیں, لا حرج. بیماری ہو تو دوا کرنی ہے, لا حرج. رسک کمانا ہے تو جاب کرنا ہوگا, کرنی ہوگی, بزنس کرنا ہوگا, لا حرج. بچوں کے کیریئر بنانے تو پڑھانا ہوگا, کوئی حرج نہیں. اسباب ضرور استعمال کریں مگر نتیجے کے اعتبار سے نگاہ اپنی محنت یا اسباب پر نہ ہو, وہ مسبب الاسباب پر ہو. اس ساری بات کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دو سادہ جملوں میں یوں بیان فرمایا. عرض کی گئی, اے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, کیا میں اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پر توکل کروں کہ حفاظت ہو جائے گی, یا اونٹ کو باندھ لوں اور پھر اللہ پر توکل کروں کہ حفاظت ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا کہ اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل بھی کرو. اب رسی موٹی ہو یا چھوٹی ہو, جو بھی دستیاب ہے, آج ہم کہیں گے موٹر سائیکل ہوگی, گاڑی ہوگی, جو بھی دستیاب اسباب ہیں, لاک لگا رہے ہیں, ٹریکر لگا رہے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن نگاہ تمہاری اسباب پر نہ ہو, مسبب الاسباب پر ہو. یہ توازن ان دو جملوں میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا. فرمایا آگے, بل ہی فتنہ, بلکہ یہ تو فتنہ ہے. کیا فتنہ ہے؟ تمہارے حالات بہتر ہو جائیں, خوشحالی میں اثر آ جائے, کوئی نعمت میں اثر آ جائیں, کوئی کامیابی تمہیں مل جائے, یہ سب کیا ہے؟ فتنہ. فتنہ کے معنی آزمائش, اور آزمائش یا امتحان کہہ لیجئے. جیسے سورۃ توبہ میں بھی ہے, سورۃ تحریم میں بھی ہے, قرآن فرماتا ہے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ, یہ تمہارے مال تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے. ویسے تو یہ پوری دنیا فتنہ یا امتحان ہے. دنیا کی محبتوں کی دو بڑی علامات, وہ مال کی محبت ہے, وہ اولاد کی محبت ہے. سب سے ٹاپ آف دا لسٹ یہ محبتیں ہوا کرتی ہیں عام طور پر. تو یہ تمہارے مال, یہ تمہاری اولادیں فتنہ ہیں, آزمائش کا ذریعہ ہے. یہ تم اپنے حق میں مثبت بھی منا سکتے ہو, پازیٹو, اور اپنے لیے اس کو وبال جان بھی منا سکتے ہو, نیگیٹو. مثلا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رزق حلال کمانا ایک فرض ہے. حلال کماؤ گے تو اس کا بھی اجر ملے گا, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا وہ مال جو تم اپنے ماں باپ کو کھلاتے ہو وہ لقمہ جو تم اپنے ماں باپ کو کھلاتے ہو اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو کھلاتے ہو اور وہ مال جو اس لیے کماتے ہو کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے یہ بھی صدقہ ہے, اس پر بھی اجر ملے گا. یہ بھی فرمایا کہ القاسب حبیب اللہ, میٹرک کے سلیبس میں یہ حدیث پہلے موجود ہوا کرتی تھی, مجھے آج کل کا پتہ نہیں. القاسب حبیب اللہ, محنت سے حلال طریقے پر کمانے والا وہ اللہ کا دوست ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے, اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام وہ ہاتھ سے کمایا کرتے تھے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہاتھوں کو چوما ہے جو ہاتھ محنت کرتے تھے, محنت میں استعمال ہوتے تھے حلال کمانے کے لیے, ان ہاتھوں کو چوما ہے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو کوئی حرج کی بات نہیں. یہاں تک فرمایا کہ تمہارے مرنے کے بعد جس عمل کا تمہیں اجر ملتا رہے گا وہ صدقہ جاریہ ہے. کبھی صحابہ کو فرمایا پانی کا لوگوں کے لیے انتظام کرو, مال ہوگا تو پانی کا انتظام کرو گے نا. کبھی فرمایا کہ اپنے والدین کا قرض ادا کر دو, اگر ان کے ذمہ حج رہ گیا تھا تو ادا کرنے کی کوشش کرو, وغیرہ وغیرہ. تو ایسا عمل جس سے مرنے کے بعد بھی اجر ملتا رہے وہ صدقہ جاریہ ہے. اور اس پہلو میں کئی مرتبہ مال کا خرچ بھی شامل ہوا کرتا ہے. پھر حلال مال جو اللہ کی راہ میں لگایا جا رہا ہو اس کا اجر و ثواب بھی بیان فرمایا. کبھی البقرہ کی آیت نمبر 261 میں فرمایا ایک دانہ اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو ایسے کہ اسے 7 بالیاں اگائیں اور ہر ہر بالی میں 100 دانے ہو تو 700 گنا اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. اور یہ لمٹ نہیں ہے, واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کے لیے چاہے گا اور بڑھا دے گا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مال, وہ کھجور کا ایک دانہ جو تم حلال مال سے اللہ کے راہ میں دیتے ہو اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں اس کو لے لیتا ہے اور اللہ اس کے ثواب کو بڑھاتا ہے اور اس طرح ثواب کو پروان چڑھاتا ہے. جیسے تم جانور کے بچے کو دیکھتے ہو چھوٹا سا ہوتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے, اور اللہ اسے کھجور کے دانے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر اس کے اجر کو اتنا بڑھاتا ہے کہ وہ احد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کھجور کا ایک دانہ بھی اللہ کی راہ میں دے کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو تو یہ دانہ ہی اللہ کی راہ میں دے دو. یہ مال کا مثبت پہلو ہے, حلال پر کماؤ, جائز میں خرچ کرو, اور اللہ کے بندوں کی حاجات پر خرچ کرو اور اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو, تو یہی کیا ہے اجر و ثواب کا ذریعہ. لیکن یہ فتنہ ہے نا, تو اس کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتایا. قرآن کہہ رہا ہے یہ فتنہ ہے, قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, انسان میں مال کی بڑی شدید محبت رکھ دی گئی ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ, ہر امت کا کوئی فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تعیس عبد الدینار وعبد الدرہم, ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ, دینار کا بندہ, مال کا بت بنا کر اس کے پیچھے پڑا ہے, اللہ کے احکامات کو پامال کر رہا ہے. تو یہ بت ہے درہم کا دینار کا, اور یہ بندہ درہم دینار کے بت کا بندہ بنا بیٹھا ہے, معاذ اللہ. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مال حرام سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے, وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک ہے, پاکیزہ ہی کو قبول کرتا ہے, حرام مال سے کیا ہوا صدقہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک بندے نے ایک لباس پہنا ہو اور 10 درہم کا وہ لباس ہو اور 1 درہم اس میں حرام کا ہو تو جب تک وہ پہنا رہے گا اس کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں, کوئی دعا اس کے ہاں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. فرمایا کہ ایک شخص دور کا سفر کر کے آتا ہے, محدثین فرماتے کہ مراد یہ ہے کہ خانہ کعبہ تک پہنچے اور ہاتھ کھڑا کرتا ہے, اس کے سر پر مٹی, اس کے چہرے پر مٹی, اس کے لباس پر مٹی, اور پکارتا ہے یا رب, اے میرے رب, اے میرے رب, اے میرے رب. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں انہی استجاب لہ, کیسے اس کی دعا قبول ہوگی, اس کی غذا حرام کی, اس کا کھانا حرام کا, اس کا پینا حرام کا, اور اس کی پرورش حرام سے ہوئی, کیسے اس کی دعا قبول ہوگی. اب یہی مال حرام اگر کما رہا ہے بندہ تو کوئی عبادت قبول نہیں, کوئی صدقہ قبول نہیں, کوئی خیرات قبول نہیں. یہی مال حرام کما رہا ہے تو اپنے لیے جہنم کے انگارے تیار کر رہا ہے. یہ تھوڑی سی وضاحت ہوئی ہے, مال کیا ہے, فتنہ ہے. اب تم چاہو تو مثبت بنا لو اپنے حق میں یا معاذ اللہ منفی کر لو. اولاد ہے, یہی اولاد ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرنے کے بعد انسان کے 3 اعمال کا اجر ملتا رہتا ہے, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نیک اولاد جو ماں باپ کے حق میں دعا کرنے والی ہو, استغفار کرنے والی ہو, یہی اولاد ہمارے لیے بہت بڑا ایسٹ ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ لقمہ جو اپنی اولاد کو کھلا دو وہ بھی صدقہ ہے، اس کا بھی اجر تمہیں عطا ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا فرمائیں اور وہ ان کی پرورش، ان کی پیدائش پر منہ نہ بنائے، ناگواری کا اظہار نہ کرے، پرورش کرے اور ان کی ذمہ داری پوری کر دے یہاں تک کہ ان کا نکاح بھی ہو جائے، تو یہ شخص اور میں جنت میں ساتھ ہوں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک روایت میں بتایا کہ یہ بیٹیاں جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن جائیں گی، ایک روایت میں بتایا کہ بیٹیاں جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جائیں گی اس شخص کے لیے۔ صحابی نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر میری تو 2 بیٹیاں ہیں، فرمایا کہ تم 2 کی پرورش کرو، ذمہ داری پوری کرو، اللہ تمہیں بھی اجر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ پھر اللہ کے پیغمبر تشریف لے گئے علیہ السلام، تو صحابی عرض کرتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے، نبی کی محفل میں بیٹھے ہوئے صحابی کا گمان بھی بڑی بات ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ آج اگر کسی نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے 1 بیٹی کی پرورش کے بارے میں بھی سوال کیا ہوتا تو اللہ کے پیغمبر اس کو بھی جنت کی بشارت دیتے۔ تو اولاد تو قیمتی سرمایہ ہے، اللہ کی قسم آپ کی میری اولاد آپ کی میری سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے صدقہ جاریہ کے اعتبار سے، اس سے بڑھ کر علماء نے اس کے ذیل میں رکھا۔ آج اولاد نیک ہے اور ماں باپ زندہ بھی ہیں، انشاءاللہ اولاد نیک عمل کرے گی زندگی میں بھی ماں باپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اور وہ جو دعا قرآن نے سکھائی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24 میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دنیا کے لیے بھی ہے، مراد زندگی کے لیے بھی، موت کے بعد بھی، اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما اس طرح کہ جیسے کہ جب میں چھوٹا تھا تو اے میرے رب تو نے میری انہوں نے میری شفقت کے ساتھ پرورش کی تھی، اے اللہ تو بھی ان پر اب رحم فرما دے۔ تو ماں باپ زندہ ہو تب بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، تب بھی یہ دعا مقبول ہوگی انشاءاللہ، تو ان کے لیے فائدہ، اور ماں باپ اگر چلے گئے تو اور زیادہ اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، تب بھی انشاءاللہ ان کو فائدہ ملے گا۔ بہرحال اولاد کے تعلق سے یہ پہلو بڑا مثبت ہے فتنہ، آزمائش، امتحان، مگر اپنے حق میں مثبت بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں۔ اور اس کے برعکس اولاد کی جائز ناجائز ہر خواہش کو پورا کرنے کے چکر میں حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے تو یہی ہم اپنے لیے جہنم کے انگارے بنا رہے ہیں۔ اولاد کے وجود میں حرام کا لقمہ اگر ڈال رہے ہیں تو ہم ذمہ دار ہیں اس اولاد کے والد سے، کل اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے، اور یہ اولاد گردن پکڑ سکتی ہے، اللہ ان سے پوچھ انہوں نے حرام کھلایا تھا ہم نے، اللہ اکبر۔ اسی اولاد کے وجود میں حرام ڈال رہے ہیں تو اپنے لیے جہنم کا سامان کر رہے ہیں، ان کو حرام کھلا رہے ہیں تو حرام مال سے پلا ہوا جسم جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیث میں نے آپ کو سنائی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور کل اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں اللہ پوچھے گا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم اس سے راعی نگہبان ہے، اور تمہاری رعیت کے بارے میں، تمہاری زیر تحت جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اولاد کے بارے میں باپ سے پوچھا جائے گا، ماں سے بھی پوچھا جائے گا، کیا بنایا اس اولاد کو، کہاں لگایا اس اولاد کو، کیا تمہارا ویژن مشن تھا اس اولاد کے بارے میں جواب دینا ہے۔ مالک ہے تو غلام کے بارے میں جواب دے گا، حکمراں ہے ان کی آج میں بات نہیں کر رہا، حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں انہیں جواب دینا ہے، اور اگر باپ ہے تو اولاد کے بارے میں دینا ہے، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں جواب دینا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ تحریم آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اہل میں بیوی بھی آئے گی بچے بھی آئیں گے، اگر یہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے تو آگے قرآن کہہ رہا ہے جہنم تمہارا ٹھکانا ہے، استغفر اللہ، سورۃ تحریم آیت نمبر 6۔ یہ سارے بدلتے حالات کیا ہیں، یا جو کچھ بھی مجھے اور آپ کو عطا ہوا کیا ہے، فتنہ، آزمائش، امتحان۔ زندگی ہے امتحان کے لیے، قرآن نے فرمایا سورۃ الملک آیت نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے قائم فرمایا کہ اللہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ بدلتے حالات، کبھی خوشی کبھی غمی، کبھی مال کی فراوانی کبھی تنگ دستی، کبھی صحت کبھی بیماری، بدلتے حالات کیا ہیں؟ قرآن فرماتا ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 35 میں ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، یہ شر اور خیر بدلتے حالات، ہم تمہارا امتحان لے رہے ہیں، یہ زندگی امتحان کے لیے ہے، بالآخر لوٹ کر ہماری طرف آنا ہوگا۔ یہ تو دنیا میں کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا، مگر محل سے اٹھنے والا جنازہ کسی بادشاہ کا ہو وہ بھی بیچارہ خالی آ جا رہا ہے۔ یاد رکھ سکندر کے حوصلے تو عالی تھے، جب گیا تھا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ کروڑوں کی اور اربوں کی کرپشن کرنے والے بھی آج انتقال کر رہے ہیں، کتنے سینکڑوں یا ہزاروں روپے ان کے ساتھ جا رہے ہیں قبر میں، جا رہے ہیں کچھ نہیں، اور جنازہ غریب کی جھوپڑی سے بھی اٹھے گا वो भी इसी तरह जा रहा होगा, एक फर्क हो जाएगा आमाल की पूंजी का, जाएगा जब जहां से तो कुछ भी ना साथ होगा, दो गज कफन का कपड़ा तेरा लिबास होगा। एट द एंड ऑफ द डे गरीब की झोपड़ी भी इधर और बादशाह का महल भी इधर। डिसाइडिंग फैक्टर तुम्हारे अमल, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाक ही अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। फरमाया बल ही या फितना, बल्कि ये तो फितना आजमाइश है। वलाकिन अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं। ये बदलते हालात में इस हिकमत को सामने रखो तो तुम्हारी जिंदगी पुरवकार और बावकार होगी। और ये मकसद सामने ना हो तो कभी खुशी मिलेगी तो इतराओगे, कभी जरा गम आएगा तो चिल्लाओगे, और एक बावकार रवैये से महरूम हो जाओ। قد قالها الذين من قبلهم, उन लोगों ने भी ऐसी बातें कही थी जो इनसे पहले थी। فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون, तो जो कुछ वो किया करते थे वो उनके आमाल उनके कुछ काम ना आए, आजाब से बच ना सके। पहलों ने भी दावा किया हमारी महलात, फिरौन ने भी दावे किए मेरे महलात मेरी नहरें मेरा इख्तदार, और मूसा के पास तो कुछ भी नहीं अलैहि सलातो सलाम। अल्लाह ने उसको उसके लाओ लश्कर समेत गर्क कर दिया। पैरामिड्स अहराम मिस्र आज भी खड़े हैं, फिरौन की खुदाई के दावे मिट चुके हैं, लाश अल्लाह ने उसकी महफूज कर दी। इनकी टेक्नोलॉजी, इनकी जाहो हशमत, इनकी सतवत, इनकी सल्तनत, इनके इख्तदार, इनके वसाइल कुछ काम न आ सके। जब अल्लाह का फैसला आया जालिमों और जाबिरों को अल्लाह ने हर दौर में मिटाया। फरमाया फआसाबहुम सय्यातु मा कसबू, फिर उन्हें पहुंची बुराइयां उन करतूतों की वजह से जो उन्होंने आमाल अंजाम दिए। कई मर्तबा कुरान में जिक्र आ चुका है, हम पढ़ भी चुके हैं, कौम आद का जिक्र, कौम समूद का जिक्र, कौम नूह का जिक्र, कौम शुएब का जिक्र, कौम लूत का जिक्र, आले फिरौन का जिक्र। छह कौमों के हालात और वाकयात को बार बार कुरान ने बयान किया। ये बेवकूफ लोग नहीं थे, उस वक्त की टेक्नोलॉजी थी। फिरौन के पैरामिड्स को देख लें, 2.6 मिलियन 26 लाख पत्थर उसमें इस्तेमाल हुए। और जो इस फील्ड के हैं, इंजीनियरिंग की साइड के हैं, आर्किटेक्चर की साइड के हैं, वो बताते इंसानी अकल दंग रह जाती कि क्या था उनके पास अकल का मामला और क्या था उनके पास इल्म। किस तरह वो पत्थर आए, किस तरह वो ट्रांसपोर्ट हुए, किस तरह उनकी कटिंग हुई, किस तरह वो पेस्ट हुए, किस तरह वो ऊपर ले जाए गए, अल्लाह अकबर। ये सब कुछ था, बेवकूफ नहीं थे, बहुत कुछ उनके पास था। लेकिन जब अल्लाह का अजाब आया तो उनके करतूतों की वजह से वो अल्लाह की पकड़ का शिकार हुए, और उनकी वो जाओ हशमत वगैरह कुछ भी इनको अल्लाह के अजाब से बचा न सकी। वल्लदीना गलमू मिन हाउलाई, और इनमें से जिन लोगों ने जुल्म किया, ये मुश्रिकीन मक्का को भी सुनाया जा रहा है। और कुरान किस्सों की किताब नहीं है, कहानी की किताब नहीं, माज़ अल्लाह फकत तारीख की किताब नहीं है, कुरान हिदायत की किताब है। हर दौर के लोगों को समझाया जा रहा है, पिछलों का तो ये हुआ, तुम भी वैसे ही बने तो तुम्हारे अंजाम भी ऐसे ही हो सकते हैं। वल्लज़ीना ज़लमू मिन हाउलाई, और इनमें से जिन लोगों ने जुल्म किया, सयुसीबहुम सय्यातु मा कसबू, तो इन्होंने जो बुराइयां कमाई हैं उसके नतीजे में इन पर भी बुराइयां आएंगी, इन पर भी पकड़ आएगी, इन पर भी आजाब आएगा। वमा हुम बिमुअजिज़ीन, और वो अल्लाह को आजिज करने वाले नहीं, वो अल्लाह को रोकने वाले नहीं, वो अल्लाह के प्लान को, अल्लाह के मंसूबे को, अल्लाह के फैसले को नाफिज होने से रोकने वाले नहीं है। अवलम यअलमू, क्या वो जानते नहीं, अन्नल्लाह यबसुतु रिज़्क़ा लिमन यशा व यक़दिर, क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिस्क को कुशादा कर देता है, जिसको चाहता है नपा तुला कम करके देता है। इन फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, बेशक इसमें निशानी है उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। ये रिस्क के हवाले से भी बात आ गई, कुछ जिक्र तो आ चुका, जिंदगी इम्तिहान, ज्यादा दिया जाना इम्तिहान, कम दिया जाना इम्तिहान, अल्लाह की मशीयत है, अल्लाह के फैसले हैं। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कादल फ़क्र अन यकून कुफ्रन, करीब है कि फ़क्र तंगदस्ती गुर्बत इंसान को कुफ्र तक ले जाए। बड़ी हिकमतें हैं इस मुबारक कौल में। एक पहलू यह है कि बास को अल्लाह दे ही देता है वरना ईमान से फिर जाएंगे। कादल फ़क्र अन यकून कुफ्रन, करीब है कि ये फ़क्र तंगदस्ती कुफ्र की तरफ ले जाए, अल्लाह पेट भर देता उनका, दे देता अल्लाह ताकि कुफ्र से बच जाए। और बास का मामला क्या होता है, वो कुरान में सूरह ज़ुख़रुफ़ है, इसी तसलसल में आगे 25 सिपारे में इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। ज़ुख़रुफ़ के माने आराइश के और सोने गोल्ड के भी हैं। अल्लाह फरमाते हैं अगर ये अंदेशा ना होता कि सारे गुमराह हो जाएंगे, इस बात का अंदेशा ना होता कि सारे गुमराह हो जाएंगे, तो इनके घरों की छतों और सीढ़ियों को हम सोने का और चांदी का बना देते। کوئی مشکل نہیں اللہ کے لیے. تم تو ایک ایک تولے کو ہزاروں میں گنتے ہو, اللہ سیڑھیاں سونے کی بنا دے, اللہ چھتوں کو سونے کا بنا دے, گولڈ کا بنا دے, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. مگر سارے ہی گمراہ ہو جائیں گے. جب پیٹ بھرا ہو تو مستی زیادہ سوچتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی مستی سوجی تھی, من و سلوا مل رہا تھا, نہیں ککڑی بھی چاہیے, گندم بھی چاہیے, گیہوں بھی چاہیے, پیاز بھی چاہیے. پھر اللہ نے کہا جاؤ پھر خود ہی جا کے فیصلہ کرو, پھر اللہ کا عذاب مسلط ہوا. بھرا پیٹ مستی کی طرف لے کے جاتا ہے, زیادہ ملے تو آزمائش بڑی ہو جاتی ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بھی فرمایا اس امت کے عمرا جو اہل جنت میں سے ہوں گے انشاءاللہ, مگر اس امت کے عمرا وہ جنت میں فقراء کے 500 برس بعد داخل ہوں گے. حساب دینا پڑے گا, کہاں سے کمایا, اچھا کہاں کہاں لگایا, اچھا اب جاؤ جنت میں. اللہ سے ہم جنت کا ہی سوال کریں, سب کے لیے کریں, مگر موٹیویشن فقراء کے لیے بھی بتایا گیا, عمرا کو بھی اور فقراء کو بھی سمجھ لینا چاہیے. اس امت کے عمرا جو جنت میں جا رہے ہوں گے انشاءاللہ 500 برس بعد فقیروں کے داخل ہوں گے, فقراء کے 500 برس کے بعد. اللہ اکبر. تو بہرحال اللہ کی مشیت, کس کو زیادہ کس کو کم, جو دیا اللہ نے اپنے فیصلے کے مطابق دیا, اپنی حکمت کے مطابق دیا, اپنی مصلحت کے مطابق دیا, اپنی مشیت کے مطابق دیا. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, بے شک اس میں یقینا ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. وہ اللہ الحکیم کو مانتے ہیں کہ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت بھرا ہوگا, یقیناً اس میں خیر ہوگی, کسی کو زیادہ کسی کو تنگ یا کسی کو کم, یہ ہے اصل میں امتحان کا معاملہ. اللہ تعالی ہمیں اس دنیا کے فتنے سے محفوظ رکھے اور آزمائش میں کامیابی عطا فرمائے. اور یہ دجل ہے, دجالی فتنہ, مادہ پرستی اور میٹیریلسٹک اپروچ, اسباب کو سب کو سمجھ کر مسبب الاسباب کو فراموش کر دینا, اس شرک سے اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.